حالات حاضرہ میں متعدد موضوعات ہیں، گزشتہ ہفتہ اور آئندہ ہفتہ یہ تمام دنیا میں اور بالخصوص مسلم دنیا میں بہت ہی پرتلاطم ایام ہیں جن سے ہم گزر رہے ہیں، اور ان میں سے کچھ ایسے مسائل ہیں جو ظاہر دیرینہ ہیں، ابھی اس ہفتے کی پیداوار یا گزشتہ ہفتے کی پیداوار نہیں ہے، لیکن بعض اوقات ان کے اندر کوئی نیا موڑ آتا ہے، کوئی نئی ان کے اندر پیش رفت ہوتی ہے، مسائل کے اندر لہر اٹھتی ہے اور ان میں نیا حادثہ خلق ہوتا ہے. ملک کے اندر آشفتگی برقرار ہے اور رہے گی، چونکہ یہ طے ہے، مسلم ہے کہ موجودہ جو سلسلہ ہے ملک کے اندر، ان کا ایک ہدف مشخص واضح ہے جس پر پوری تندہی سے مصروف عمل ہیں، حکومتی مشینری پوری مکمل نیچے سے اوپر تک، اور وہ یہ کہ ملکی حالات کو آشفتہ رکھا جائے، پرآشوب رکھا جائے اور غیر یقینی رکھا جائے، اور ہر شعبہ وہ ثبات اس کا ختم ہو اور اس کے اندر تزلزل قائم ہو، اور اس میں کافی حد تک کامیاب ہیں. ہر وہ قدم اٹھایا ہے اور اٹھا رہے ہیں جس سے ملک کے اندر اور زیادہ تشویش پیدا ہو اور عام لوگوں کی زندگی الجھن کا شکار ہو. کافی حد تک کامیاب ہیں یہ نظام، چند مہینوں کے اندر اتنی آشفتگی جو کئی سالوں میں بھی پیدا کرنا مشکل ہے انہوں نے چند ماہ کے اندر وہ ایجاد کر دی ہے. حکومتی مشینری مکمل طور پر اپنے مخالفین کو اشتعال دینے میں مصروف ہے، ہر روز کسی حریف، کسی رقیب، کسی پارٹی کا یا بیان دیتے ہیں تلخ زہریلا قسم کا، یا کوئی حرکت ایسی کرتے ہیں، اقدام ایسا کرتے ہیں جس سے قومی ملکی حالات میں زیادہ تلاطم رہے، قائم رہے. پنجاب کا سابقہ وزیر اعلیٰ پکڑا، پھر اس کو خوب اچھالا، بڑا مجرم پکڑ لیا، بڑا ڈاکو پکڑ لیا، قوم کو بچا لیا، تباہی ہونے والی تھی، تباہی پکڑ لی ہے، اور اب پیسہ نکلے گا اور اس پیسے سے ڈیم بھی بنیں گے، پاکستان بھی بنے گا، اور کئی مہینے یہ میڈیا کے ذریعے سے اس کو ایشو بنا کے پوری ملک کے ذہنوں کے اوپر سوار کر کے اور اتھوڑے کی طرح یہ موضوع چلایا لوگوں کے ذہنوں کے اوپر میڈیا نے، اور آخر کار ثبوت نہ ملنے کی بنیاد پر چھوڑ دیا انہوں نے، کہا کچھ بھی نہیں کیا اس نے. ابھی سندھ اسمبلی کا اسپیکر پکڑ لیا ہے اور وہ وہاں بھی یہی ہوگا، خوب اچھالیں گے، اشتعال انگیزی ہوگی سندھ کے اندر آلات کو کرنے کے لیے، آشفتہ کرنے کے لیے، آشفتہ تر کرنے کے لیے، اور پھر آخر کر کہیں گے ثبوت نہ ہونے کی بنا پر چھوڑ دیا. یہ سب ایک گیم ہے، ایک گیم کا حصہ ہے یہ سب کچھ. انوکھی طرز حکومت یہاں شروع ہوئی ہے پاکستان میں. ایک تو پہلے تھی کرپٹ نظام جو 70 سال سے قوم کے اوپر مسلط رہا ہے مختلف پارٹیوں اور شکلوں میں اور شخصیات میں، لیکن یہ انداز ابھی نیا شروع ہوا ہے، اور کہاں ملک کو پہنچا دیں گے ابھی کوئی اس کی نشاندہی نہیں کی جا سکتی، پیشن گوئی نہیں کی جا سکتی کہاں پہنچے گا، لیکن دیکھا جا سکتا ہے کہ اگر یہی انداز رہا، اگر یہی طریقہ رہا، یہی انداز، تو کہاں نظام آخر کار پاکستان بنے گا کیا. خصوصاً اس وقت جو پاکستان کے ارد گرد جو فضا ہے اس کے تناظر میں اندرونی حالات زیادہ تکلیف دہ ہیں، اور ان حالات کے اندر ملک کے اندر جو بیرونی سرحدوں کے اوپر جو صورتحال ہے پاکستان کی، اور پاکستان سے باہر پاکستان کے متعلق جو فضا بن رہی ہے، اس تناظر میں ملک کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے یہ بہت بڑا جرم ہے، جرم ہے، قومی جرم ہے، ملکی جرم ہے، جو ملک کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے کہ غافل ہیں یہ باہر سے۔ پاکستان کی سرحدوں پہ اس وقت کشیدگی اپنے اوج پر ہے۔ گزشتہ ہفتے کشمیر میں بھارتی فورسز پر حملہ ہوا، خودکش حملہ ہوا، اور بظاہر پہلا واقعہ ہے کشمیر کے اندر خودکش حملوں کا۔ پہلے جھڑپیں ہوتی تھیں، جنگ ہوتی تھی مجاہدین کی فورسز کے ساتھ، فوج کے ساتھ، لیکن خودکش کارروائی میرے ذہن میں ایسے ہے کہ شاید پہلا حملہ ہے یہ، اور آغاز ہے یہ ایک نئے جنگی طریقے کا، جو باقی جگہوں پر تو تھا، پاکستان، افغانستان، شام، عراق، ایران، ان کے اندر تو یہ کارروائیاں ہو رہی تھیں، لیکن کشمیر میں نہیں ہوا تھا یہ واقعہ۔ اس سے لگتا ہے کہ اس کشمیر کے اندر جو نبرد ہے اس کا نیا رخ اب شروع ہو گیا ہے، اور اس حد تک پہنچانے والے خود بھارتی سیاستدان ہیں اور بھارتی افواج ہیں، جنہوں نے ایک ملک کو اشتعال دلا دلا کر، ان کی تحقیر کر کے، ان کی تذلیل کر کے، ان کی توہین کر کے، ان کو سرکوب کر کے وحشیانہ طریقے سے یہاں تک پہنچایا ہے۔ اس صورت میں کہ اگر یہ کارروائی خود اہلیہ کشمیر کی ہو، یہ خود کو شاملہ خود ان لوگوں نے کیا ہو جو کشمیر کی آزادی چاہتے ہیں، اس صورت میں یہ تمام تر ذمہ داری بھارتی حکومت پر پڑتی ہے، چونکہ گزشتہ ایک دو سال سے کشمیر کے اندر، جب سے یہ حکومت آئی ہے مودی کی، بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت آئی ہے، انہوں نے کشمیر کے متعلق ہو بہو اسرائیلی پالیسی اختیار کی ہے۔ جس طرح اسرائیل کا طریقہ کار ہے فلسطینیوں کے مقابلے میں، سرکوب بھی ہے، توہین بھی ہے، تحقیر بھی ہے، تذلیل بھی ہے، ہو بہو وہی کام بھارتی حکومت نے اپنایا ہے۔ خواتین کی بے حرمتی کی ہے، بچوں کے اوپر اسلحہ چلایا ہے، ممنوع اسلحہ چلایا ہے، اندھے کیے ہیں لوگ، چھلنی کر دیا ہے بھارتی جوانوں بچوں کے جسموں کو چھرے والی بندوقوں سے اندھے کر دیے ہیں، بہت سارے گھروں کے اندر مختلف بہانوں سے گھس کے خواتین کی بے حرمتی، مساجد کی بے حرمتی، مقدسات کی بے حرمتی، اور تحقیر، مثلا کشمیری جوانوں کو پکڑ کے ان کی لاشوں کی بے حرمتی، ان کی لاشوں کے ساتھ نامناسب رویہ، اور جوانوں کو اسیر کر کے جیپوں کے اوپر باندھ کے بازاروں میں پھرانا، یہ قتل سے زیادہ، گولی سے زیادہ یہ چیزیں اشتعال دلاتی ہیں۔ اور گویا وہ چاہتے تھے کہ یہاں تک پہنچیں اہل کشمیر، ان کو اتنا توہین تحقیر کی جائے کہ اس رد عمل تک آ جائیں۔ اگر یہ واقعہ جس طرح ہوا ہے، اگر اہل کشمیر کی کارروائی ہے خود کو شاملہ، تو اس کی تمام ذمہ داری بھارتی حکومت اور بھارتی فورسز کے اوپر ہے کہ انہوں نے پہنچایا ہے یہاں تک اہل کشمیر کو کہ یہ رد عمل دکھائیں۔ ایک رائے یہ پائی جاتی ہے کہ یہ پلوامہ میں جو خودکش حملہ ہوا اور اس میں بہت بڑی تعداد میں بھارتی فوجی مارے گئے ہیں، بھارت نے پاکستان پہ ڈال دیا ہے، جیش محمد پاکستان کی ایک ممنوع تنظیم ہے، دہشت گرد قرار دے کر خود پاکستان نے اس کے اوپر پابندی لگائی ہوئی ہے، اس کے اوپر ڈال دی ہے کہ یہ انہوں نے یہ کارروائی کی ہے، اور پاکستانی حکومت اور پاکستانی فورسز کے اوپر ڈال کر بھارت نے جنگ کی دھمکی دے دی ہے پاکستان کو، کہ اب کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے، کوئی بات چیت نہیں ہوگی، اور فقط جنگ ہوگی، جنگ کے ذریعے سے ہم جواب دیں گے۔ اور بھارت کے اندر اس وقت اشتعال بازی اور اشتعال انگیزی شروع ہے، جنگی ماحول بنایا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بھارت کے اندر ابھی اسی سال 2019 میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں، نئے حکومت تبدیل ہوگی، یا یہی حکومت دوبارہ ووٹ لے کے بن جائے گی یا نئی حکومت بنے گی، اور موجودہ حکومت کے پاس الیکشن جیتنے کے لیے جو سب سے بڑا کارڈ ہے، ہتھیار ہے، جس کے ذریعے سے اس نے پہلا الیکشن بھی جیتا اور اگلے الیکشن کو اس سے بھی بھاری ووٹوں کے ساتھ جیتنے کی اس کی کوشش ہے، وہ ہے اسلام دشمنی اور مسلمان دشمنی۔ پاکستان کو بہت بڑا خطرہ بھارت کے لیے قرار دے کر، ایسا خطرہ جو اگر یہ پارٹی نہ آئی حکومت میں تو پاکستان ہندوستان کو نگل جائے گا، کھا جائے گا، ختم کر دے گا، جس طرح امریکہ کرتا ہے، جو پالیسی بناتا ہے کہ جس حکومت کو اس نے گرانا ہو اس حکومت کو پہلے اپنے لیے بہت بڑا خطرہ قرار دیتا ہے کہ اگر یہ حکومت قائم رہی تو امریکہ ختم ہو جائے گا، امریکہ کی سلامتی خطرے میں ہے، جس طرح شمالی کوریا کی وجہ سے امریکہ کی سلامتی خطرے میں ہے، ایران کی وجہ سے امریکہ کی سلامتی خطرے میں ہے، پہلے عراق کی وجہ سے سلامتی خطرے میں تھی، افغانستان کی وجہ سے سلامتی خطرے میں ہے، اور یہ خود ہی بیٹھ کر اناؤنس کرتے ہیں کہ اس ملک کی وجہ سے ہماری سلامتی خطرے میں ہے، اور اپنی سلامتی خاطر، اپنے ملک کو بچانے کے لیے ہم نے ایک پیشگی جنگ پہلے سے شروع کر دینی ہے، اور اس طرح سے امریکہ نے متعدد ممالک کے اوپر حملے کیے ہیں۔ وہی رویہ اس وقت بھارت کا ہے کہ بھارت کی سلامتی خطرے میں ہے پاکستان کی وجہ سے، اور بھارت کی بقا کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ اب بھارت پاکستان کو حملہ کرے اور ختم کرے۔ یہ فضا، یہ تفکر بھارت کے اندر پنپ رہا ہے، پل رہا ہے، میڈیا بھی بھارتی اور سیاستدان بھی اور مختلف لوگ اس چیز کو ہوا دے رہے ہیں، اور ایک سنجیدہ جنگی ماحول بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور جتنی بھارت کے اندر سنجیدگی ہے، یا الیکشن کی وجہ سے، یا جس وجہ سے کہ یہ امریکی طرز اور امریکی اسٹریٹجی پر عمل کر کے پاکستان کے اوپر دباؤ ڈالیں، اتنی ہی پاکستان میں غفلت ہے۔ آپ پاکستانیوں کو دیکھیں روز کیا کر رہے ہیں، یہ بھارت آپریشن کرنا چاہتا ہے پاکستان کے خلاف، اور ہماری حکومت آپریشن کر رہی ہے اپوزیشن کے خلاف۔ یہ اندر جنگ چھیڑے ہوئے ہیں، وہ سرحدوں پہ جنگ چھیڑنے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ یہ فرق ہے ملک کے اندر اور ملک کے باہر۔ بھارت نے امریکی اس اسٹریٹجی پر عمل کیا ہے جو 9/11 کے نام سے معروف ہے، دنیا میں جانی جاتی ہے۔ اس کا پہلے بھی ذکر کیا ہے بارہا گفتگو کے اندر، اسے ہم اگر اردو میں پیش کر رہے ہیں آسان الفاظ میں سب کی سمجھ میں آ جائے وہ بات، وہ یہ کہ خود زنی کریں، خود کو ماریں، اپنے آپ کو ماریں، اور اپنے آپ کو مار کے، یہ عام روزمرہ کا عمل ہے جو عام لوگ بھی کرتے ہیں۔ مثلا کسی کے ساتھ آپ کی دشمنی ہے، انتقام لینا چاہتے ہیں، کسی کو مشکل میں ڈالنا چاہتے ہیں، عام لوگ کرتے ہیں کہ اپنے ٹانگ میں گولی مار لی، چاقو مار لیا، اپنی انگلی توڑ لی، بازو توڑ لیا اپنا، اور پھر عدالت میں جا کر کیس دوسرے پہ ڈال دیا کہ فلاں نے مجھے گولی مار دی، فلاں اگر گولی مارتا تو تیرے سر میں مارتا، ٹانگ میں کیوں مارتا؟ ٹانگ میں لگی گولی ہمیشہ یہ اس اسٹریٹجی کا حصہ ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو مار کے خود کو مارو، اور اپنے رقیب کو، دشمن کو پھنساؤ، اس کے اوپر یہ ملبہ ڈال دو کہ اس نے کیا ہے، یا اسے عدالت میں قانون کے سامنے گسیٹو اور اس کے اوپر یہ دباؤ بڑھے، یا پھر خود جواز بناؤ لوگوں کے نظروں میں کہ اب ہم انتقامی کارروائی کریں گے، اس نے جو پہلے ہماری انگلی توڑی ہے اب ہم اس کا بازو توڑیں گے، اس پر حملے کا جواز بنانے کے لیے۔ یہ عام جرائم پیشہ لوگ، منفی ذہنیت کے لوگ، انتقامی لوگ، اور اس طرح جو عقدئی قسم کے لوگ ہوتے ہیں جنہیں دوسروں سے لڑنے کا کوئی ثبوت جواز نہیں ہوتا، وہ یہ جواز بنانے کے لیے اس طرح کی اوچھی حرکتیں کرتے ہیں۔ یہی مجرمانہ کام امریکی حکومت کی باقاعدہ عالمی اسٹریٹجی بن گئی ہے کہ خود کو مارو، اور مار کے پھر جس ملک پہ چاہتے ہو، جو تمہاری آنکھوں کا کانٹا ہے، جسے حملہ کرنا چاہتے ہو اس کے اوپر ڈال کر اس پر حملہ کر دو۔ جس طرح 9/11 میں امریکی ٹاور بلڈنگیں گریں، جہاز اڑے، جہاز اڑانے والے سارے سعودی عرب کے پائلٹ تھے، انہوں نے امریکہ میں ٹریننگ لی تھی اور سارے عرب تھے وہ، انہوں نے جہاز ٹکرائے۔ امریکہ میں پڑھنے والے کیڈٹس جنہیں پائلٹ خود امریکیوں نے بنایا، ٹریننگ خود امریکیوں نے دی، جہاز امریکیوں نے دیے، ان کو ایئرپورٹ کے اندر امریکیوں نے داخل کیا، تمام 2-3 ایئرپورٹس میں وہ گئے اندر جا کے، ان کے مسافر جہاز اغوا کیے اور اغوا کر کے انہیں آ کے ان کی بلڈنگوں سے ٹکرا دیا، اور دنیا کی سپر پاور جس کی سیکیورٹی میں پرندہ داخل نہیں ہو سکتا، وہاں اتنے جہاز آئے اور آ کے بلڈنگیں گرا کے، پھر اس کے بعد انہوں نے ڈال دیا افغانستان پر۔ یہ افغانستان نے کیا ہے، وہ افغانستان اگر یہ کام کر سکتا، افغانی اگر یہ پلاننگ کر سکتے، یہ سوچ سکتے، اور یہ امریکہ کے اندر اتنا نفوذ کر سکتے، تو پھر تو سپر پاور افغانستان کو ہونا چاہیے۔ یہ ایک شیطانی طریقہ ہے کہ خود کو مارو اور دوسرے پہ ڈال کے جواز حملے کا نکال لو۔ ایک رائے پلوامہ حملے کے متعلق یہ بھی پائی جاتی ہے کہ یہ بھارت کی موجودہ حکومت کی اپنی اسٹریٹجی ہے، تاکہ بھارت کے اندر اشتعال بڑھائے، پاکستان کے مخالف فضا بنائے، پاکستان پر حملے کا جواز نکالے، پاکستان کو اپنا بہت بڑا دشمن ڈکلیئر کرے، ایسا خطرناک دشمن جو اگر لوگوں نے مودی کو دوبارہ ووٹ نہ دیے تو پاکستان انڈیا کو ختم کر دے گا۔ یہ تاثر قائم کرنے کے لیے مودی نے یہ حرکت کی ہے۔ یہ ایک رائے ہے میں عرض کر رہا ہوں، یہ بھی ایک سوچ پائی جاتی ہے میڈیا کے اندر، ایسے تبصرے ہیں کہ یہ خود ان کا اپنا کام ہے کہ اس سے کشمیر کی جدوجہد کو بھی دباؤ میں رکھنا ہے، اور خصوصاً پاکستان کو۔ باہر کیف جو بھی محرک ہو، لیکن پاکستان کے خلاف بہت سنجیدہ محاذ قائم کر لیا گیا ہے۔ اس کے جواب میں ہمارے جو وزیراعظم صاحب ہیں، انہوں نے 3 شقیں پیش کی ہیں مودی کو بیک وقت۔ ایک ہی کانفرنس میں کہا ہے کہ ہماری طرف سے پیشکش ہے انڈین حکومت کو کہ ہم مذاکرات بھی کر سکتے ہیں، تحقیقات بھی کر سکتے ہیں، جنگ بھی کر سکتے ہیں۔ تینوں آپشن انہوں نے دے دیے ہیں کہ ہم تیار ہیں تینوں کے لیے، مذاکرات کے لیے بھی تیار ہیں، تحقیقات کے لیے بھی تیار ہیں، اور جنگ کے لیے بھی تیار ہیں۔ وہ ممکن ہے تینوں ہی کام کرنا چاہتے ہوں کہ پہلے جنگ کریں، پھر اس کے بعد مذاکرات کر کے جنگ بندی کریں، پھر اس کے بعد تحقیقات کریں کہ جنگ کرنا ٹھیک تھی یا نہیں تھی۔ تینوں کام ہو سکتے ہیں۔ 2 ایٹمی طاقتیں اگر جنگ کرتی ہیں آپس میں تو یہ جنگ نہیں ہوگی، یہ کوئی صرف الیکشن کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ اس میں بھارت میں بھی جو جنون اس حکومت نے پیدا کیا ہوا ہے اسلام دشمنی کی بنیاد پر، بھارت کے اندر بھی مسلمانوں کو دباؤ میں رکھا گیا ہے، کشمیر کے مسلمانوں کو سرکوبی کی یہ تحریک چلائی ہوئی ہے انہوں نے، اور پاکستان کے متعلق بھی ان کے بہت عزائم، اس طرح کے شدت پسندانہ عزائم ہیں۔ اور اس مسئلے کو پاکستان میں جس سنجیدگی سے دیکھنا چاہیے وہ نظر نہیں آ رہا، کہ یہ جنگ آخری جنگ ہے پھر روئے زمین پر ان کی، اور اس کے بعد کوئی نسل نہیں بچے گی کہ جنگ کر سکے۔ یہ چونکہ دونوں کے پاس خطرناک اور مہلک ہتھیار ہیں، پاکستان بھی ایٹمی طاقت ہے اور ایٹمی میزائل ہیں اس کے پاس، بھارت بھی ایٹمی طاقت ہے اور ایٹمی میزائل ہیں اس کے پاس، اور چہ بسا باہر سے جو ممالک ہیں وہ یہ ہوا بھی دیتے ہیں کہ ہو یہ کام پاکستان اور مثلا پاکستان دشمنان کی دلی خواہش ہے کہ یہ جنگ ہو، اور بھارت کے بھی جو مخالفین ہیں ان کی بھی یہ خواہش ہے کہ یہ جنگ ہو، چھڑے، تاکہ دونوں سے جان چھوٹے۔ اس وقت دونوں طرف سنجیدگی کی ضرورت ہے کہ بھارت میں ظاہر ہے سنجیدگی نہیں آئے گی، چونکہ الیکشن کا سال ہے۔ اب 2018 پاکستان میں الیکشن کا سال تھا، اور ناممکن تھا پاکستان میں سنجیدگی پیدا کرنا۔ الیکشن جیت کر بھی ابھی بھی سنجیدگی پیدا نہیں ہوئی، حکومت بنا کے بھی ابھی بھی سنجیدگی نہیں آئی پاکستان میں۔ تو مودی تو ویسے سیاست کا ماہر کھلاڑی ہے، اور اس کی جو پالیسی ہے الیکشن جیتنے کے لیے وہ یہی ہے کہ بھارت کو بہت زیادہ خطرے میں شو کرے، دکھائے، اور بھارت کو بچانے والا ہیرو خود بنے۔ چونکہ ہندی افسانوں کے اندر جن لوگوں کو، جن کرداروں کو دیوتا بھگوان کی حیثیت حاصل ہوئی ہے، وہ سب اسی طرح کے مارکوں میں بنے ہیں، بھگوان افسانوں میں، قصوں میں۔ مثلا کرشنا، رام اور چاندور جو ان کے کردار ہیں، ہنومان اور اس طرح کے جو کردار ہیں، یہ وہ ہیرو ہیں کہ جنہوں نے مافوق طبیعی طاقتوں سے جنگ کر کے بھارت کو بچایا ہے، نجات دی ہے، اور آج ان کی پوجا کی جاتی ہے۔ مودی حکومت سے آگے کی سوچ رہا ہے، وہ پوجا کروانا چاہتا ہے اپنی سب سے، اور وہ ایسا بھگوان بننا چاہتا ہے بھارتیوں کے لیے، دیوتا بننا چاہتا ہے کہ جس کا ذکر ہو۔ ابھی سے بعض ایسا کر رہے ہیں، یعنی پرانی تاریخیں، ہزاروں سال کی پیشن گوئیاں اور آثار نکال کے اور وہ تطبیق کرتے ہیں۔ جس طرح ہمارے کچھ ہیں ایسے لوگ جو ہر حادثہ وہ ظہور کے لیے چارٹ بنایا ہوا ہے، اور ہر علامتیں گن رہے ہیں کہ یہ علامت ہے ظہور کے لیے، یہ علامت ہے ظہور کے لیے۔ کوئی بھی مثلا فرض کریں اندھا، بینگا، کانا آدمی دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں دجال ہے، یہ ظہور ہونے والا ہے۔ چونکہ آج میں نے ایک بینگا آدمی دیکھا ہے، دجال کی علامتوں میں سے نا کہ ایک آنکھ والا ہوگا، اس کو ایک آنکھ نہیں ہوگی، اس کی ایک آنکھ والا۔ یہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علامتیں بیان فرما رہے تھے مسجد النبی میں دجال کی، کہ دجال اس طرح کا ہوگا، قریب منظر ہوگا، بد شکل ہوگا، ڈراؤنا ہوگا، اور اس طرح کا اس کی ہیبت ہوگی، اور اس کی ایک آنکھ ہوگی۔ اسی وقت جب حضور مسجد النبی میں یہ بیان فرما رہے تھے، دیواریں نہیں تھیں مسجد النبی کی، کھلی مسجد تھی، اور باہر نظر آتا تھا، گلیوں میں چلتے ہوئے لوگ نظر آتے تھے۔ تو اسی وقت گلی میں گزرتا ہوا ایک شخص ایسا تھا، وہ بیچارہ، اس کی ایک آنکھ نہیں تھی، اسی وقت گزر رہا تھا، تو رسول اللہ کے ایک صحابی بہت جذباتی تھے، وہ فوراً تلوار لے کے کھڑے ہو گئے کہ یا رسول اللہ، اگر اجازت دیں تو دجال باہر جا رہا ہے، میں اس کو ابھی ختم کر دوں اس کو۔ تو حضور نے ٹھنڈا کیا کہ بیٹھو، ابھی اگر تو یہ دجال ہے تو یہ تم سے مارا نہیں جائے گا، میں یہی تو بتا رہا ہوں کہ دجال فتنہ کھڑا کرے گا۔ اگر اتنا آسان ہوتا آپ کیا تلوار سے مر جاتا تو پھر تو مشکل نہیں تھی۔ دجال فتنہ ہے، اور یہ پیدا ہوگا اور آخر الزمان میں ہوگا، ہمارے زمانے میں نہیں ہوگا۔ اور دوسرا یہ کہ اگر یہ دجال ہے تو تم مار نہیں سکتے اس کو، اور اگر دجال نہیں ہے، غریب آدمی ہے، تو اس کو مار کے کیوں اپنے ہاتھ اس مظلوم کے خون سے رنگین کرنا چاہتے ہو؟ لہذا بٹھایا ادھر ہی کہ آرام سے بیٹھو، بات سنو، پوری ہونے دو میری۔ یہ علامتیں حضور نے بتائی ہوئی تھیں، جس طرح بعض ہمارے ہیں جو بھی ایک آنکھ والا دیکھتے ہیں سمجھیں یہ دجال ہے۔ یہ اسی طرح ہندوستان کے اندر ان کی پرانی کتابوں سے یہ پیشن گوئیاں نکال کر اور انہیں تطبیق کیا جاتا ہے مودی کے اوپر، کہ وہ کتابوں کے اندر جو ہے نا، چونکہ ان کے جو خدا ہیں وہ حلول کرتے ہیں انسانوں کے اندر، وہ ان انسانوں کے اندر آ کر وہ روپ دھار لیتے ہیں۔ مثلا رام کسی انسان کے اندر آ جاتا ہے، وہ آ کر پھر وہی وہ کام شروع کر دیتا ہے۔ اس طرح کا اس شخص کے بارے میں تاثر ہے کہ بھارت بہت بڑے خطرے میں ہے اور وہ بھی پاکستان کی طرف سے. پاکستان بھارت کے ایک صوبے جتنا ہے، بھارت کی ایک ریاست جتنا ہے پورا پاکستان. بھارت کی آبادی ہے 1 ارب 22-23 کروڑ، پاکستان کی کل آبادی ہے 22 کروڑ، 100 کروڑ زیادہ ہے بھارت، 100 کروڑ زیادہ ہے. اور اس آبادی کو یہ سیاستدان دھوکہ دے رہے ہیں، ڈرا رہے ہیں کہ پاکستان ہمیں تباہ کرنا چاہتا ہے، پاکستان ہمیں نابود کرنا چاہتا ہے. شدید نفرت پاکستان کے اندر، بھارت کے اندر ابھاری گئی ہے پاکستان کے متعلق، اشتعال. ظاہر ہے عام لوگ ہیں، انہیں مشتعل کیا جا سکتا ہے، بھیڑ چال ہیں. جس طرح مسلمانوں کو بعض جوش دلاتے ہیں، گمراہ کرتے ہیں، احساسات سے کھیلتے ہیں، جذبات سے، مسلمانوں کے جذبات سے کھیلتے ہیں، وہاں پر ہندوؤں کے جذبات سے کھیلنے والے بہت ہیں اور سیاست میں ہیں. دو طبقے زیادہ کھیلتے ہیں عوام کے جذبات سے، ایک سیاستدان جنہیں اقتدار چاہیے ہوتا ہے اور ایک مذہبی طبقہ. یہ دونوں عوام کے جذبات سے منفی کھیل کھیلتے ہیں، بے جا مشتعل کرتے ہیں، بے جا ان کو استعمال کرتے ہیں، بے جا بھڑکاتے ہیں، بڑے بڑے فتنے کھڑے کرتے ہیں. اور یہ دونوں طبقے اس وقت بھارت میں مذہبی اور سیاسی دونوں مل کر پاکستان کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف اس کو ہوا دے رہے ہیں. ظاہر ہے ایسی صورتحال میں بہت سنجیدگی کی ضرورت ہے پاکستان کے اندر، اور ایک مدبرانہ اقدام کی ضرورت ہے، بات چیت کی ضرورت ہے. جس انداز سے یہاں ملک کے اندر جو صورتحال بنی ہوئی ہے وہ نامناسب سی لگتی ہے. پاکستان کے وزیر خارجہ البتہ مشوش لگتے ہیں، ان کے بیانات میں تھوڑا وزن ہوتا ہے باقی سلسلے کی نسبت. وزیر خارجہ اس خطرے کی طرف متوجہ ہیں، انہوں نے پہلے بھی بیان دیا ہوا تھا کہ کشمیر کے اندر بہت بڑے کسی حادثے کی توقع کی جا رہی ہے، کہ بھارتی حکومت الیکشن پر اثر انداز ہونے کے لیے بھارت میں بہت بڑا حادثہ کشمیر میں کھڑا کرے گی اور وہ پاکستان پہ ڈالے گی اور یہاں سے پھر جنگی جواز نکالیں گے. اس وقت بھارت میں جو ایک لاوا ابل رہا ہے بہت شدت کے ساتھ، مثلا پاکستان کے دریاؤں کے پانی بند کر دیں گے، یہ باقاعدہ ان کے وزیر نے دھمکی دی ہے کہ جتنے دریا، چونکہ پاکستان کے سارے دریا بھارت سے آتے ہیں، ان کا پانی بند کر دیں گے، رخ موڑ دیں گے دریاؤں کا. اسی طرح اور طرح طرح کے بیانات دے رہے ہیں. یہ الیکشن تک یہ فضا رہے گی، پاکستانی سیاست اور وزارت خارجہ اور باقی محکمے، ان سب کو چاہیے کہ ایک تدبیر کے ساتھ بھارتی الیکشن تک اس کو مینیج کریں، اس حالت کو جو بھارت کے اندر پاکستان کے خلاف ایجاد کی جا رہی ہے. کشمیر میں گزشتہ ہفتے بھارتیوں نے شدید ظلم کیا اور متعدد لوگوں کو شہید بھی کیا. ظاہر ہے وہ بھی مسلسل اشتعال میں، جیسا عرض کیا تھا کہ توہین، تحقیر، تذلیل کی حد تک اتر آئے تاکہ کشمیریوں کو خوب بھڑکائیں کہ وہ بھی رد عمل دکھائیں. اور بھارت کے وہ جو آزادی پسند لیڈر تھے، جو مسالمت آمیز طریقے سے بھارتی کشمیری آزادی کی تحریکیں چلا رہے ہیں، انہوں نے بھی دھمکی دے دی ہے ابھی کہ اگر بھارت کا رویہ کشمیریوں کے ساتھ ایسا رہا تو ہم مسالمت آمیز آزادی کی تحریک کو مسلحانہ تحریک میں بدل دیں گے. ابھی تک جو سیاست میں چند نام ہیں، حریت کانفرنس پہلے انہوں نے بنائی ہوئی تھی، پھر اس میں ٹوٹ پھوٹ ہو گئی، ابھی علیحدہ علیحدہ اپنی اپنی پارٹیوں کی قیادت کر رہے ہیں اور سارے کشمیر کی آزادی چاہتے ہیں، کشمیری ہیں وہ. اور انہوں نے ابھی تک یہ مسلحانہ کاموں میں حصہ نہیں لیا ہوا تھا، لیکن اب سے انہوں نے باقاعدہ دھمکی دے دی ہے کہ اگر بھارت کا رویہ نہ بدلا تو ہم پوری قوم یہ جو سیاسی اور مسالمت آمیز تحریکیں چلانے والے ہیں یہ بھی سارے ایکا کر کے مسلحانہ قیام کریں گے، اور ظاہر ہے ذمہ داری موجودہ بھارتی حکومت پر ہے۔ بھارتی حکومت کو اس وقت بہت بڑی شہ بھی حاصل ہے، مثلا کشمیر کے اندر پلوامہ میں جو خود کو حملہ ہوا، ٹرمپ نے اس کے متعلق ابھی تک بیان نہیں دیا، اور اس نے کہا کہ میں وقت کا انتظار کر رہا ہوں اور اپنے مناسب وقت پر اس کا میں بتاؤں گا کہ کیا کرنا ہے۔ یعنی یہ بھی پاکستان کے اوپر ایک دباؤ کے لیے اس نے ہتھیار کے طور پر استعمال کیا ہے کہ اگر پاکستان ہمارے مرضی کے مطابق عمل کرتا ہے تو ٹرمپ اپنا بیان اس طرح سے دے گا، اگر پاکستان نے ٹرمپ کی بات نہ مانی تو پھر یہ کھل کے بھارت کا حامی ہو جائے گا، بھارت کے موقف کا، اور جس طرح بمبئی حملوں کا ذمہ دار پاکستان کو قرار دے کر امریکہ نے بھی قبول کیا، اب اس کو بھی، یا اس کے پہلے بھی ایک حملہ ہوا تھا کشمیر کے ہی سرحد پر، اس کو بھی امریکہ نے تسلیم کیا تھا کہ پاکستان ذمہ دار ہے، یہ بھی پاکستان کے اوپر ڈال کر امریکہ اور بھارت اور ان کے ہم نوا سارے پاکستان پر مزید دباؤ ڈالیں گے۔ یہ پاکستان کا تاریخی بڑا چہیتا شہزادہ مہمان جو آیا تھا اور پاکستانیوں نے بہت بغلیں بجائیں، اس کے بعد وہ سیدھا انڈیا چلا گیا، دو دن انڈیا میں رہا اور بھرپور پاکستان جیسا یا اس سے بھی زیادہ استقبال اس کا وہاں ہوا، اور وہاں پر اس نے جا کر بھارت کو باقاعدہ طور پر کہا ہے کہ دہشت گردی کے مقابلے کے لیے ہم بھارت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، یہ اس کا بیان پاکستانی اخباروں میں بھی چھپا ہے، عالمی میڈیا میں بھی آیا ہے کہ ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بھارت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، بھارت کے موقف کی حمایت کرتے ہیں۔ وہ بھارت دہشت گردی میں کیا موقف رکھتا ہے؟ بھارت دہشت گردی میں موقف یہ رکھتا ہے کہ پاکستان دہشت گرد ہے، پاکستان ذمہ دار ہے، اور جتنی دہشت گردی ہوتی ہے پاکستان کروا رہا ہے، پاکستانی حکومت اور پاکستانی افواج پہ بھارت ڈالتا ہے، اور پاکستان کا شہزادہ چہیتا یہ کہہ رہا ہے کہ ہم بھارت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ بھارت کے ساتھ کھڑے ہوئے، وہ بھارت کیا کہنا چاہتا ہے؟ دہشت گردی میں اس کا موقف کیا ہے؟ یہ بھی ایک سفر ہوا پاکستان کے اندر، اور یہ سفر جو بظاہر لوگوں کو لگا کہ ایک سرکاری، سیاسی اور اقتصادی سفر تھا ایک شہزادے کا، در حقیقت ایسے نہیں تھا، یہ بھی ایک جنگی جنون کا سفر تھا۔ پاکستان میں یہ شخص پاکستان آیا ہے 20 ارب ڈالر کا وعدہ لے کر، 20 ارب ڈالر نہیں لایا، اب اس کے دورے پہ پاکستان کا کتنا خرچ ہوا، قوم کا کتنا خرچ ہوا، حکومت کا کتنا خرچ ہوا، اس بدحال معیشت میں یہ دورہ کتنے میں پڑا پاکستان کو، یہ اعلان نہیں ہوا ابھی۔ اعداد و شمار، جس کے 300 گاڑیاں بلٹ پروف گاڑیاں اس کے لیے مختص کی گئیں، اس کے لیے 20-25 ہوٹل مختص کیے گئے، اس کے لیے پورے ملک میں ایک کرفیو کی کیفیت لگائی گئی، اور خصوصاً پاکستان کی وزارت داخلہ نے ایک عجیب بیانیہ جاری کیا، اور وہ یہ کہ اس شہزادے محمد بن سلمان کے دورے پر صرف شیعہ برادری کو اعتراض ہے، اور شیعہ تنظیمیں اور اداروں کا نام بھی انہوں نے اپنے رسمی سرکاری بیانیے کے اندر لکھ کر اعلان کیا، اور اس کو پورے ملک میں بھیجا کہ یہ افراد ہیں، یہ گروہ ہیں، کچھ گرفتاریاں بھی ہوئیں کہ ان کو اعتراض ہے، باقی کسی کو اس ولیت کے آنے پر کوئی اعتراض کسی پاکستانی کو نہیں ہے، باقی سارا پاکستان راضی ہے، صرف یہ شیعہ برادری، نام لیا شیعہ برادری کا اور شیعہ برادری کے اندر تنظیموں کا اور اداروں کا۔ اسے بہت برا مانا گیا، خصوصاً شیعہ جمعیت کی جانب سے اس کا بہت برا مانا گیا کہ یہ نام کیوں آیا، کیوں کہا گیا کہ شیعہ صرف پاکستان میں آل سعود کے مخالف ہیں یا ان کو اعتراض ہے۔ اور احتجاج بھی ہوا، مذاکرات بھی ہوئے، بات چیت بھی ہوئی شیعہ بعض افراد کی جانب سے، اور تقاضا بھی ہوا کہ حکومت معافی مانگے، وزارت داخلہ معافی مانگے، متعلقہ شخص معافی مانگے، اور انہوں نے اس کی تردید بھی کی، انہوں نے مذمت بھی کی، مثلاً بعضوں نے وہ بیانیاں کالعدم قرار نہیں دیا، اس کی سرکاری حیثیت ابھی تک باقی ہے، اسے واپس بھی نہیں لیا، صرف پریس کانفرنس میں کہا کہ یہ اچھا کام نہیں تھا، دانش مندانہ کام نہیں تھا، دانشورانہ کام نہیں تھا، نہیں ہونا چاہیے تھا، اس حد تک بیان دیا فقط پریس کانفرنس میں، باقی نہ وہ بیانیاں واپس لیا انہوں نے اور نہ یہ بیانیاں. پاکستان کے خود شیعہ حلقوں میں بہت تشویش کا باعث بنا کہ ہمیں نامزد کیا گیا ہے، نامینیٹ کیا گیا ہے، نمایاں کیا گیا ہے آل سعود کے سامنے کہ یہ شیعہ صرف ان پر دشمن ہیں، اور شیعوں کو لگا کہ گویا ان کی ایک توہین ہوئی ہے یہ بیانیاں دے کر. بعض شیعہ گئے اس کی تلافی کی کوشش کی ہے، حکومت کو یہ باور کرانے کی کوشش کی گئی ہے کہ ہم شہزادے کے مخالف نہیں ہیں، مہمان ہیں، اور شیعہ تو وہ قوم ہیں کہ جو دوسروں سے زیادہ مہمان پذیر ہیں، مہمان کی زیادہ عزت کرتے ہیں، بلکہ قاتل مہمان ہو تو اور زیادہ عزت کرتے ہیں. بعضوں نے روایات نقل کی ہیں کہ اگر شیعوں کا قاتل ہو، شیعوں کے اماموں کا قاتل ہو، تو اس کی اور زیادہ شیعوں کے ذہنوں میں قدر ہے. بعضوں نے اس طرح کے تاثرات دینے کی کوشش کی ہے، لیکن میری نظر میں یہ اعزاز ہے تشیعوں کے لیے کہ ایک جانی جنایتکار آتا ہے ایک ملک کے اندر، پوری دنیا میں کھل کے ظلم و جنایت کرنے والا شخص برملا، اور اس ملک میں کوئی ضمیر بولتا نہیں ہے، صحافی کو ملائے عام میں قتل کر کے آتا ہے پاکستان کا کوئی صحافی، اپنے ہم صنف صحافی خاشق جی کی حمایت میں لب تک نہیں کھولتا، وہ بے ضمیر لوگ ہیں نہیں. یمن میں خون کی ندیاں بہا کر یہ آتا ہے، فرقہ واریت کا بانی ہے، ہر چیز کر کے یہ آتا ہے، اور اس ملک کے اندر کوئی ضمیر ایسا نہیں ہے جو آواز اٹھائے کہ لب سے ہی کہہ دے کہ بھائی نہیں ہے، ہمیں پسند نہیں ہے یہ شخص، یہ دورہ ہم پسند نہیں کرتے. اور اگر چند شیعہ حلقوں سے یہ آواز اٹھی ہے تو یہ تو اعزاز سمجھو اپنے لیے، اور اگر سرکار نے آپ کو کہا ہے کہ آپ کو اعتراض ہے تو مانو کہ ہے ہمیں اعتراض ہے، ہم اس طرح کے ظلم و بربریت کرنے والے کسی کو بھی، فرض کرو نعوذ باللہ اگر کوئی شیعہ ہو اس طرح کا ظالم فاسق فاجر مجرم شیعہ ہو اور وہ پاکستان آئے، ہم اس کی بھی اسی طرح مذمت کریں گے. یوں نہیں ہے کہ یہ وہابی تفکر رکھنے والا آیا ہے تو شیعہ کو اعتراض ہے، نا، ظلم کے خلاف، ستم کے خلاف. شیعہ وہ پودا ہے جو کربلا سے اگا ہے، کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے یزید کے خلاف قیام کیا، کس لیے کیا ہے؟ ظلم کے خلاف قیام کیا ہے. اور شیعہ عزاداری کرتا ہے، امام حسین علیہ السلام کا نام لیتا ہے، تو یہی سبق سیکھا ہے اس نے، ظلم کے خلاف آواز اٹھانا یہ تشیع ہے. اس میں معذرت خواہانہ ضرورت نہیں ہے. میری نظر میں یہ اہل سنت کی توہین ہوئی ہے، یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ صرف شیعوں کو اعتراض ہے اور کسی کو نہیں ہے، یہ دوسروں کی غیر شیعہ کی توہین ہوئی ہے. غیر شیعہ احتجاج کریں اس بات کے اوپر کہ آپ نے کیوں ہمیں بے ضمیر سمجھا ہے، ہمیں بھی اعتراض ہے. اس سے تو بیان سے تو یہی تاثر ملتا ہے نا کہ باقی کسی کو کوئی مشکل نہیں ہے، جبکہ ہر پاکستانی معترض ہے، سیاسی جماعتیں معترض ہیں، اس دینی جماعتیں معترض ہیں، عام سیکولر لوگ سارے معترض ہیں، صحافی معترض ہیں، لیکن فضا ایسی ہے کہ اس میں آواز ان کی نہیں اٹھی، اور ایسا تاثر دیا گیا کہ پاکستان پورا اس کے استقبال کے لیے اور جشن مسرت میں شامل ہے. یہ دورہ ہو گیا، وعدہ دے گئے آ کر ان کو کہ ہم اس دگرگون اور بہت ہی بدحال معیشت کو سہارا دیں گے، 20 ارب کی سرمایہ کاری کریں گے، عملاً اس سرمایہ کاری کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھایا گیا، صرف بات ہوئی ہے، بیان ہوا ہے، اور اس بیان پر اتنی دھمال پاکستان کے اندر ہے، اور یہ سرمایہ کاری ہونی بھی نہیں ہے، نہیں ہوگی، چونکہ یہ سرمایہ کاری نہیں تھی، یہ در حقیقت ایک بڑے نقشے کی تیاری کے لیے یہ بولی تھی، بولی لگائی اس نے، نہ کہ سرمایہ کاری کی ہے، پاکستان کی بولی لگائی ہے اس نے، کہ اگر آپ اس شہزادے کی اگلی حکمت عملی کے متفق ہو جاؤ تو آپ کو 20 ارب تک ملیں گے، یا 20 ارب کی ہم سرمایہ کاری کریں گے۔ اب اس کے بدلے میں یہ چاہتا کیا ہے؟ ایک بہت واضح سی بات جو اس نے پہلے سے اعلان کی ہوئی تھی اور ابھی اس وقت عملی ہو رہی ہے، اور اس میں پاکستان کو ملوث کرنے کی بہت ہی منحوس کوششیں کی جا رہی ہیں۔ پاکستان گھیراؤ میں ہے، ان سازشوں کے حصار میں آیا ہوا ہے پاکستان ہر طرف سے۔ ایک طرف سے بھارت جنگی جنون پاکستان کے خلاف بنا رہا ہے، جس دن ادھر حملہ ہوا اسی دن ایران کے اندر سپاہ پاسداران کی بس پر حملہ ہوا اور انہوں نے کھل کے پاکستان پہ ڈال دیا۔ پہلی دفعہ ہے کہ ایرانیوں نے کھل کے پاکستان کی حکومت کا نام لیا اور کہا کہ انہوں نے پناہ دی ہوئی ہے ان کو، پاکستان نے تردید کی ہے کہ ہم نے پناہ نہیں دی ہوئی دہشت گردوں کو، لیکن ایرانی کمانڈروں نے کھل کے نام لیا اور دھمکی بھی دی کہ ہم اس کی تلافی کریں گے۔ یعنی ایک طرف سے یہ اشتعال انگیزی ایسے عناصر ہیں جو پاکستان کو مسائل میں زیادہ ملوث کرنے کے لیے یہ سب سازشیں کر رہے ہیں، ایسے عناصر جو پاکستان سے تھے یا تعلق ہے ان کا، انہیں ایران میں کارروائی ان سے کروا کے پاکستان کے لیے ایک نئی مشکل کھڑی کرنا، اسی طرح اور سیاسی محاذوں پر پاکستان کو اس آہستہ آہستہ اس جال کے اندر لانا، مشکلات میں گری ہوئی قوم اور ملک، اس کو مشکلات سے نکلنے کے وعدے دینا اور ان وعدوں کے بدلے میں اس کو مشکلات میں مزید پھینکنا، اس میں جھونکنا، یہ خطرناک ہے۔ بعض لوگوں کا یہ گمان ہے کہ یمن کی جنگ کے لیے سعودیہ چاہتا ہے پاکستان کو آمادہ کرے اور اپنا ساتھی بنائے۔ یمن کی جنگ میں خوب پاکستان جس حد تک ان کا حامی ہے یا کر رہا ہے اس سے زیادہ نہیں ہوگا، لیکن ایک نئی جنگ جس کے نقشے خطے میں منڈلا رہے ہیں اور جس کے لیے پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ افغانستان کو تیار کیا جا رہا ہے، افغان سرزمین آمادہ کی جا رہی ہے ایک بڑی جنگ کے لیے، بڑے فتنے کے لیے، اور اس جنگ کے بادل اس وقت زیادہ سنجیدہ ہیں۔ بھارتی دھمکیاں شاید اتنی سنجیدہ نہ ہوں، چونکہ سنجیدگی سے لینا چاہیے، میں نے یہ نہیں کہتا کہ ملک اور قوم عوام خصوصاً غیر سنجیدہ ہوں، حتماً سنجیدگی سے لیں بھارتی دھمکیوں کو، چونکہ جنگی جنون میں یا بھگوان بننے کی فکر میں جو لوگ ہوتے ہیں تو وہ کچھ بھی کر لیتے ہیں، ایسے تاریخوں میں گزرے ہیں حکمران جنہوں نے ملک تباہ کیے، شہر تباہ کیے اور کوئی پرواہ نہیں ہے انہیں، ہیرو بننے کے لیے کر جاتے ہیں، اور مودی سے بعید نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی حرکت بھی کر بیٹھے۔ سنجیدہ لینا چاہیے، لیکن اس سے زیادہ سنجیدہ جنگ جو خطے میں باقاعدہ طور پر پلاننگ ہو رہی ہے اور اس کے مختلف مراحل طے ہو چکے ہیں، وہ خطے میں بڑا گمسان جو پڑنے والا ہے وہ ایران کے خلاف ہے، امریکہ کی سربراہی میں اور امریکہ کی شہ پر، امریکہ کی ایما پر عرب جنگ کریں گے ایران کے خلاف، امریکہ خود شامل نہیں ہوگا، امریکہ نے اپنے فوجی نکال لیے ہیں تاکہ اس جنگ میں اس کا کوئی بندہ نقصان نہ ہو، وہ یہ جنگ لڑوائے گا عربوں کے ذریعے، اور عربوں کو اس نے بھرپور طریقے سے تیار کر لیا ہے اور یہ ابھی تیار ہیں نبرد کرنے کے لیے، اور اس نبرد کے لیے سارا ساز و سامان بھی اکٹھا ہو رہا ہے، اور اس کے لیے یہ دونوں طرف تیاری ہے۔ آپ ایران کے گزشتہ جو ایام گزرے ہیں 2-3 ہفتے، اس میں ایران نے پہلی دفعہ ایک اپنی جنگی طاقت کا مظاہرہ کیا ہے، انہوں نے زیر زمین کے نیچے ایک شہر پورا تصویروں کے ذریعے سے دنیا کو بتایا ہے، جس میں صرف میزائل بنتے ہیں، زمین کے اوپر نہیں ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے کہاں ہے، کسی ایرانی کو بھی، عام آدمی کو معلوم نہیں ہے، زمین کے نیچے ہے، انڈر گراؤنڈ ہے، کس علاقے میں ہے کسی کو خبر نہیں ہے۔ اور انہوں نے چیلنج بھی کیا ہے کہ جو ایران کی جاسوسی کے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں اسرائیل اور امریکہ، خوب انہیں پتہ نہیں ہے کہ ہمارا میزائل کا کارخانہ اور شہر کہاں ہے۔ اور اس میں انہوں نے صرف ایک جھلک دکھائی ہے کہ جنگ کی تیاریاں کرنے والے یہ دیکھ لیں کہ ہمارے پاس اس وقت جو تیاری ہے وہ یہ ہے۔ اسی طرح اسرائیل بھرپور طریقے سے جنگی تیاریوں میں ہے، اور آئے روز سید مقاومت کے بیانات اس بارے میں آتے ہیں کہ اسرائیل کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے، وہ حزب اللہ کی طاقت اس کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ دھوکے میں نہیں رہنا، اس وقت حزب اللہ کے پاس اتنی جنگی طاقت ہے کہ منٹوں میں تمہارا صفایا کر سکتے ہیں، نہ کہ گھنٹے لگیں گے یا دن لگیں گے، چند منٹ میں تمہیں صفائی ہستی سے ختم کر سکتے ہیں ہم۔ یہ حزب اللہ نے اپنی طاقت کا انہیں نشاندہی کی ہے۔ ایران کے یہ اقدامات، یہ بھی اس وقت اسی بات کی نشاندہی ہے کہ ایران نے بہت سنجیدہ لیا ہوا ہے اس مسئلے کو، چونکہ ایران کے اندر بھی معیشت بدحال ہے، پاکستان سے کہیں زیادہ پابندیاں ہیں ایران کے اوپر، اور مشکلات شدید ہیں، غیر ملکی تجارت نہ ہونے کے برابر ہے، ایران تیل بیچنے کی مشکلات ہیں اس کو، اور اسی طرح ہر شعبے کے اندر معیشتی لحاظ سے وہ لوگوں کے اوپر دباؤ ہے، مہنگائی بڑھ رہی ہے، ایرانی کرنسی کی قیمت بہت ڈاؤن ہو رہی ہے، ڈالر کی قیمت زیادہ ہو رہی ہے، یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، ٹھونسا جا رہا ہے تاکہ عوام دباؤ میں آ کر ایرانی حکومت کے مخالف ہو جائیں، اور ادھر سے باہر سے امریکہ اربوں کے ذریعے سے یہ حملہ کروا کے اور اس طرح خطے کو ناامن کرے۔ خوب ایسے میں پاکستان کی اہمیت بہت بڑھ جاتی ہے، چونکہ پاکستان ایران کا پڑوسی ہے، اور ایک بہت بڑا طولانی بارڈر پاکستان کا ایران سے لگتا ہے اور افغانستان سے لگتا ہے۔ افغانستان اور ایران کے بارڈر پر یہ سرمایہ کاری، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس جنگ کی طرف ماحول بڑھ رہا ہے۔ لیکن پاکستان، ظاہر ہے کسی لحاظ سے پاکستان کے لیے موضوع نہیں ہے، حرج نہیں ہے، پاکستان اس گائے کو جتنا دو سکتا ہے، چو سکتا ہے، چوئے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن مشکل ہے۔ یہ طریقہ کار جو اس وقت ہے، پرانی حکومتیں، پچھلی حکومتیں سعودی عرب سے کچھ نہ کچھ لے لیتی تھیں بات چیت چیت کے ذریعے سے، اب اس حکومت کو کوئی ملے گا نہیں ملے گا، یہ ان کی مہارت پر موقوف ہے، سفارتی مہارت پر، کہ یہ کتنا آل سعود کے مزاج کو سمجھ کے ان سے یہ لے سکتے ہیں، ابھی تک ملا کچھ نہیں ہے۔ پچھلی حکومتیں بھرپور لیتی رہی ہیں مختلف مد میں، سعودی عرب سے لیں، پاکستان کے لیے امداد لیں، کیا لیں، لیکن سعودی عرب جو اس وقت، پہلے سعودی عرب کے ایسے نقشے کبھی بھی نہیں تھے، اور طرح کی پلاننگ تھی وہ کرتا رہا تھا، اس میں کامیاب رہا ہے، لیکن یہ جنگی پلاننگ پہلی دفعہ سعودی عرب نے ڈیزائن کی، اور یہ شہزادہ جو پوری دنیا میں رسوا ہو چکا ہے اور بدنام ہوا ہے، اپنی بدنامی کو اس طریقے سے ختم کرتا ہے، یعنی اس میں بھی ہیرو بننے کی بڑی چاہت ہے، اور ہیرو، جنگی ہیرو، وہ بھی نام تاریخ میں اپنا بنانا چاہتا ہے، اور ہدف اس نے بہت مشکل چنا ہے، ہدف ایران ہے، ایران جو بہت بڑا جنگی تجربہ رکھتا ہے، اس صدی کی سب سے لمبی جنگ لڑنے کا تجربہ ایران کو حاصل ہے، 8 سال جنگ لڑی ہے پوری دنیا کے خلاف، اور 2-3 طرح کی فوج ہے اس کے پاس، اور بہت ہی زبدہ فوج، ماہر فوج، خود کفیل، یہ خرید کے باہر سے جنگ لڑے گا، وہ خود بنا کے جنگ لڑ رہے ہیں، تو یہ جنگ معمولی نہیں ہوگی۔ جس طرح یمن، فقیر ملک، وہ برہنہ لوگ جن کے سر پہ نہ کچھ ہے ٹانپنے کے لیے، نہ تن پہ اور نہ پاؤں میں ان کے جوتے ہیں، اور خنجر جو لے کر تم سے لڑ رہے ہیں، تم ابھی تک کئی سالوں میں انہیں تو تسخیر نہیں کر سکے تم یمنیوں کو، اور ایران جو مسلح ہے ناخن سے لے کے سر کی چوٹی تک اور اس کے پاس ہر طرح کا اسلحہ ہے، اس کے خلاف یہ جنگی تیاریاں کر کے پورے خطے کو نابود کرنے کے برابر ہے، تباہ کرنے کے برابر ہے۔ پاکستان جس طرح نعرہ ہے پاکستان کا کہ ہم مصالحت کرائیں، ثالثی کرائیں، کرا سکتے ہیں اگر سنجیدگی سے لیں اور اس کے جنگی جنون میں اس کی حمایت بھی نہ کریں، نہ حوصلہ افزائی کریں، نہ اس کو امید دلائیں۔ اگر بن سلمان جیسا شخص پاکستان میں آ کے بغلیں بجائے گا تو اس کا مطلب بہت خطرناک ہوگا۔ پاکستانی بغلیں بجائیں تو ٹھیک ہے، چونکہ ریال ہیں، ڈالر ہیں، جو پاکستان کی ضرورت ہے، لیکن بن سلمان کی ضرورت کیا ہے؟ اسے پاکستان سے کیا چاہیے؟ ظاہر ہے وہ پاکستان کی ٹیکسٹائل میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتا، پاکستان کی کرکٹ میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتا۔ اسے پسند ہے اگر تو اسے پاکستان کے فوجی پسند ہیں، جنرل راحیل جیسے لوگ پسند ہیں کہ جو ریال لیں اور اس کی خدمت کریں، اور یہ نہیں ہونا چاہیے۔ پاکستان کا سرمایہ پاکستان میں رہے، پاکستان کے کام آئے، اور اپنے پڑوسی ملک اور اپنے سرحدیں محفوظ کریں اور اپنے ملک کے اندرونی مسائل کو تقویت کریں اور ان کو قابو کریں، تاکہ بن سلمان جیسے دلال آ کر ہماری کمزوریوں کا سودا نہ کریں۔ سلمان یہ گیا ہے پاکستان کے بعد سیدھا بھارت گیا ہے، اور بھارت میں اس نے 100 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کے معاہدے کیے ہیں۔ 100 ارب، پاکستان کو 20 ارب کا وعدہ دیا ہے، 20 ارب کا، اور انڈیا کو 100 ارب جا کر سرمایہ لگایا ہے، اور انڈیا ظاہر پاکستان کے بارے میں جو احساسات رکھتا ہے، تو محمد بن سلمان کا اخلاص یہیں سے ظاہر ہو جاتا ہے پاکستان کے لیے کہ اگر انڈیا پاکستان کو نابود کرنا چاہتا ہے تو یہ 100 ارب جب انڈیا کے پاس جائیں گے محمد بن سلمان کے، 100 ارب ڈالر، اس نے 120 ارب ڈالر ٹرمپ کو دیے ہیں محمد بن سلمان نے، اور ٹرمپ نے تاریخ رقم کی ہے، پورے امریکہ کی تاریخ میں اتنا سرمایہ کوئی حکومت نہیں لا سکی اپنے پورے دو دفعہ جب وہ بنتے ہیں 10 سال یا 8 سال حکومت میں، کوئی صدر، کوئی کابینہ اتنا سرمایہ اپنے 2 ٹینیور میں پورا نہیں کر سکی، نہیں لا سکی جتنا ٹرمپ نے ایک دورے میں اور ایک رات میں حاصل کیا ہے، 120 ارب ڈالر آپ نہیں کر سکتے 120 ارب کا تصور ذہن میں کہ کیا ہوتا ہے 120 ارب ڈالر۔ بھائی کہ ابھی تھوڑے ذہن کھل گئے ہیں اور ان مسائل میں، مجھے یاد ہے ہم چھوٹے تھے جب آپ کی عمر میں، تو بہت زیادہ رقم پیسہ اگر سرمایہ بتاتے تھے تو اگر بتا دیتے کہ اس آدمی کے پاس 500 روپے ہیں تو اس کو کئی دن تک آدمی گھورتا رہتا تھا کہ اتنا پیسہ اس کے پاس آیا، 500 روپیہ اس کے پاس، اور 100 روپے سے بڑا نوٹ کسی نے نہیں دیکھا ہوتا تھا، عام آدمی نے، عوام نے، ہم جیسے لوگوں نے 100 روپے سے بڑا نوٹ نہیں دیکھا تھا۔ تو اگر اس وقت بہ کے اس وقت سنتے تھے ہم یہ عدد بچپن میں، جب 100 روپے بہت بڑا سرمایہ ہوتا تھا تو لاکھوں پتی، اور ہمیں اصلاً اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ لاکھوں پتی کون ہوتا ہے، بس اتنا پتا ہوتا ہے کہ ریچھ کی طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے یہ، یعنی بہت طاقتور اور بہت پیسہ اور مست اور بالکل اندھا، یہ لاکھوں پتی اس کو کہتے ہیں، رقم کا نہیں اندازہ ہوتا تھا لاکھ ہوتے کیا ہیں، لاکھوں پتی کیا ہوتا ہے، صرف یہ پتا تھا جس کے پاس لاکھوں پیسے ہوں اس کا حشر یہی ہوگا، اس کا انداز یہ ہوگا۔ خوب ابھی پھر بڑھتا گیا، لاکھوں کروڑوں میں چلے گئے، ملینز میں چلے گئے، بلینز کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ عام آدمی جو شاید ہزاروں روپے تو سمجھ سکتا ہے، لیکن بلینز کیسے سمجھے، یہ بعید ہے۔ 120 ارب ڈالر ایک رات میں امریکہ کو سعودی عرب کی، اسلامی ملک کی ثروت اٹھا کر سعودی عرب کو دی اور اس کے بدلے میں اسلحہ لیا۔ 100 ارب ڈالر اٹھا کے انڈیا کو دے رہا ہے امریکہ، اس 100، اگر یہ سعودی عرب نہ کرتا امریکہ کی مدد، امریکی معیشت کا دیوالیہ ہو جانا تھا۔ چین نے امریکی معیشت کا تختہ نکال دیا تھا اگر یہ عرب احمق نہ ہوتے۔ چین نے اپنی اقتصادی مہارت سے نابود کر دیا، انہوں نے سہارا دیا ہے۔ اب بھارت 100 ارب ڈالر ایک معیشت کو اگر ملتے ہیں تو وہ معیشت کتنی تقویت ہوگی، وہ نظام کتنا مضبوط ہوتا ہے، اور اس ملک کی جنگی مشینری کتنی مضبوط ہوتی ہے، اور اس کے اندر، اور ساتھ ہی باقاعدہ طور پر سعودی عرب میں ٹرمپ نے، اس وقت ٹرمپ کیبنٹ اور ٹرمپ کانگریس، معاف کرنا، امریکی کانگریس میں اور امریکی حکومت میں ٹھنی ہوئی ہے آپس میں، یعنی ان کی پارلیمنٹ میں اور ان کی کابینہ میں سخت نزاع ہے۔ ٹرمپ نے امریکہ کے اندر ایمرجنسی نافذ کر دی ہے، چونکہ پارلیمنٹ نے، امریکی کانگریس نے ٹرمپ کے ان دیوانہ اور مجنونانہ پالیسیوں کے لیے بجٹ نہیں دیا اس کو۔ امریکہ اور میکسیکو کے درمیان دیوار بنانا چاہتا ہے، پورا بارڈر، کئی ہزار کلومیٹر دیوار سمندر میں اور پہاڑوں میں اور دروں میں بنانا چاہتا ہے، جس کی منظوری امریکی کابینہ نے نہیں دی کہ یہ غلط کام ہے، اسراف ہے اور بےہودہ خرچہ ہے یہ۔ تو اس کے ضد میں اس نے ایمرجنسی نافذ کر دی ہے۔ ایمرجنسی کی بھی تشریح کروں گا تو وقت زیادہ ہو جائے گا، روز جمعہ گزر جائے گا۔ ایمرجنسی کیا ہوتی ہے سیاسی اصطلاح میں، حکومتی زبان میں ایمرجنسی کس کو کہتے ہیں؟ اس نے ایمرجنسی نافذ کر دی ہے، یہ اندر ایک ٹکر ہے۔ دوسرا بڑا جھگڑا امریکی سینٹ اور ٹرمپ کے درمیان، دوسرا بڑا جھگڑا سعودی عرب ہے۔ امریکی سینٹ محمد بن سلمان کو مکمل طور پر امریکی حکومت سے نکالنا چاہتے ہیں، ٹرمپ اسے محفوظ رکھنا چاہتا ہے۔ دوسرا جو اقدام کیا ٹرمپ نے وہ یہ کہ سعودی عرب کو باقاعدہ طور پر اس نے ایٹمی پلانٹ دے دیا ہے، اور جس کا باقاعدہ کام شروع ہو گیا ہے سعودی عرب کے اندر، اور سینٹ مخالف ہے کہ سعودی عرب کو ہم نے ایٹمی ٹیکنالوجی نہیں دینی، محمد بن سلمان کو ایٹم بم نہیں دینا، ٹرمپ نے اعلان کر دیا کہ دینا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ٹرمپ اپنا تو نہیں دے گا ایٹم بم، امریکہ سے تو نہیں دے گا، وہ دوست ممالک سے اس کے لیے انتظام کرے گا۔ چونکہ ٹرمپ کو پاکستان کا ایٹمی طاقت ہونا چبھتا ہے، پاکستان ایٹمی طاقت نہیں ہونا چاہیے، لیکن سعودی عرب ہونا چاہیے ایٹمی طاقت، اس وقت ٹرمپ کی یہ پالیسی ہے۔ سینٹ مخالف ہے اس پالیسی کے بھی کہ نہیں، ہم نے سعودی عرب میں ایٹمی ٹیکنالوجی شفٹ نہیں کرنی ہے۔ یہ اس ان دو باتوں پر ان کا آپس میں جھگڑا ہے۔ اب آپ توجہ کریں کہ 100 ارب ڈالر سعودی خزانہ منتقل ہو رہا ہے بھارت میں، بھارت جس کے عزائم سب جانتے ہیں کیا ہیں، اور پاکستان کس بات پہ خوش ہے مجھے نہیں معلوم، یہ کیوں بغلیں بجا رہے ہیں کہ وہ پیسہ کہاں کہاں جا رہا ہے اور کہاں استعمال ہو رہا ہے اور کہاں خرچ ہو کر کس کے خلاف ہوگا۔ یہ سارے عزائم جو خطے کے اندر تشکیل پا رہے ہیں، یہ انتہائی خطرے کی علامت ہیں۔ یہ ظاہر بحرانوں میں حکومتیں چلانا، بحرانوں میں مدیریت کرنا ہی انسان کی مہارت ہوتی ہے۔ یوں نہیں کہ پہلی دفعہ دنیا میں بحران پیدا ہو رہے ہیں، تمام دنیا کے تمام ممالک اور تمام قومیں بحرانوں سے گزرتی ہیں، ان کے حکمران، ان کے صاحبان اقتدار و اختیار اپنی تدبیر بصیرت استعمال کرتے ہیں، بحرانوں سے اچھے طریقے سے اپنی قوموں کو نکالتے ہیں، ملکوں کو نکالتے ہیں، اور اپنے مقاصد بھی حاصل کر لیتے ہیں، بحرانوں کا شکار بھی نہیں ہوتے، سوائے ہمارے حکمرانوں کے کہ پہلے سابقہ ماضی کے حکمران جیسے ضیاء الحق، جیسے مشرف، جیسے نادان حکمران جو بحرانوں میں اپنی قوموں کو دھکیل دیتے ہیں، ملک کو دھکیل دیتے ہیں، اور ملک اپنے کے اندر دوسرے ملکوں کے بحران اپنے ملک میں منتقل کر لیتے ہیں، یہ غلط تدبیر ہے۔ موجودہ حکمرانوں کو بھی چاہیے، اور قومی سطح پر بھی، قومی لیڈروں کو بھی، سیاسی لیڈروں کو، مذہبی طبقے کو، سب کو ان بحرانوں کے اندر اپنے ملکی مفاد اور اپنے قومی مفاد کو نظر میں رکھنا چاہیے۔ اپنا ملکی مفاد، بعضوں نے یہ تاثر دیا ہے کہ محمد بن سلمان ہمارا ملکی مفاد ہے، ہمارے ملکی خطرہ ہے محمد بن سلمان پاکستان کے لیے۔ پاکستان کے عوام بالکل ذہنوں میں یہ جان لیں کہ یہ پیسہ اور یہ شخص، یہ پاکستان کے لیے بہت بڑا خطرہ پیدا کرے گا، پاکستان کو ایسی مشکلوں میں ڈالے گا جو کبھی بھی نہیں ختم کر سکے۔ پچھلی مشکلات ہماری ابھی تک کسی سے حل نہیں ہوئی ہیں، نیا رسک نہ لیا جائے، یہ معیشت، بدحال معیشت، اس کو کارآمد اور لائق تدبیر کرنے والے لوگوں سے سنبھالا جا سکتا ہے۔ آسان فارمولا ہے، اگر یہی معیشت افواج پاکستان کے حوالے کر دی جائے کہ وہ پاکستانی معیشت کو سنبھال لیں تو وہ بہتر طریقے سے سنبھال لیں گے، بجائے اس حکومت کے پیچھے رہ کر سنبھالنے کے بجائے خود آ کے سنبھال لیں تو زیادہ بہتر ہے، وہ کر لیں گے، اس کو ڈیل کر لیں گے۔ معیشت کی کمزوری یہ نہ بنے کہ بڑی مشکلات میں ملک پڑ جائے ہمارا۔ سعودی عرب کے ولی عہد جب پاکستان سے جا رہے تھے تو انہوں نے ایک بیانیہ جاری کیا ہے، اور اس بیانیے میں بہت عجیب و غریب باتیں ہیں، میں چاہتا تھا وہ پورا بیانیہ یہاں بیان کروں ایک ایک شق اس کی، لیکن وقت نہیں ہے۔ ایک شق اس کی یہ ہے کہ اس بیانیے میں یہ کہا گیا ہے، مشترکہ بیانیہ جو ہر سفر میں ہوتا ہے رسمی طور پر، کہ تمام دنیا میں مسلمانوں پر ہونے والے، مسلمانوں کے اوپر ہونے والے ظلم کی مذمت کرتے ہیں۔ محمد بن سلمان نے یہ بیانیہ جاری کیا ہے کہ ہم تمام دنیا میں مسلمانوں پر ہونے والے ظلم کی مذمت کرتے ہیں۔ کہاں ہو رہا ہے مسلمانوں پر ظلم؟ کس ملک میں ہو رہا ہے اس وقت؟ اگر ظلم کا نام لے کے مسلمانوں کے اوپر ظلم، تو تین جگہ پر ہو رہا ہے۔ سب سے زیادہ ظلم اس وقت فلسطین میں ہو رہا ہے، کشمیر میں ہو رہا ہے، اور یمن میں ہو رہا ہے۔ یمن میں تم خود ظلم کر رہے ہو، فلسطین میں جو ظالم ہے اس ظالم کو تم دوست بن رہے ہو صہیونسٹوں کے، اور بھارت کشمیر میں ظلم کر رہے ہو اور تم وہاں جا کر $100 ارب سرمایہ لگا رہے ہو، اور بیانیے میں کہہ رہے ہو کہ مسلمانوں پر ہونے والے ظلم کی ہم مذمت کرتے ہیں۔ وہ کیا سمجھتے ہیں پاکستانیوں کو؟ آج ایک اور تاریخی دن ہے، معلوم نہیں اب ابھی خبریں اس وقت اگر کوئی سن رہا ہو تو وہ جام بتا سکتا ہے، آج فلسطین میں بہت اہم دن ہے، جمعہ، ہر جمعہ کو فلسطینی ریلی نکالتے ہیں، بازگشت ریلی، اپنی سرزمین کی طرف واپسی کی ریلی نکالتے ہیں، سرحدوں تک آتے ہیں اور اسرائیلیوں سے ان کی چپکلش ہوتی ہے، وہ گولیاں چلاتے ہیں، یہ زخمی ہوتے ہیں، اور پھر جمعہ کا دن اس طرح ان کا، پھر یہ زخمی اٹھا کے واپس آ جاتے ہیں۔ لیکن آج باقاعدہ طور پر حماس نے اور ان کے سربراہوں نے اعلان کیا ہے کہ آج کے دن کی ریلی بہت اسپیشل ہوگی اور خصوصی ہوگی، اس میں چونکہ صہیونیوں نے مسجد اقصیٰ کی بے حرمتی کی ہے، مسجد اقصیٰ کے ساتھ بنے ہوئے مدرسے کے اندر وہ داخل ہوئے ہیں، اور مسجد اقصیٰ کو، وہ جو ان کا پرانا ایک نقشہ ہے جس کو وہ چاہتے ہیں کہ جلدی عمل کریں، کہ یعنی مٹا کر ختم کر کے مسجد اقصیٰ، اور یروشلم بنا کر اس کو، اور یروشلم کو یہودی پایہ تخت اور دارالخلافہ بنائیں، فلسطینیوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ اب ہم اپنی سرزمینوں کی طرف واپسی کے بجائے مسجد الاقصی جانے کی کوشش کریں گے. آج فلسطینی غزہ سے اور اطراف کے علاقوں سے ریلی نکال کر مسجد الاقصی جانے کے لیے, جمعہ کا دن ہے, مسجد الاقصی جائیں گے. ظاہر ہے اس حوالے سے آج کا دن بہت اہم ہے, اور ہماری دعا ہے کہ خداوند تعالیٰ ان صہیونی جلادوں سے ان کو محفوظ رکھے انشاءاللہ, اور خداوند تعالیٰ ان کو ہمت و استقامت و صبر عطا کرے, اور انشاءاللہ فلسطین اور قدس کی آزادی تک پروردگار ان عزیزوں کو اپنی حفظ و پناہ میں محفوظ فرمائے. ایک اور جو افسوسناک واقعہ ہوا ہے گزشتہ ہفتے میں, وہ بنگلہ دیش میں آگ لگی ہے, اور اس آگ کے نتیجے میں متعدد جانیں تلف ہوئی ہیں, اور یہ بہت افسوسناک واقعہ ہے. ہم اظہار ہمدردی کرتے ہیں بنگلہ دیش کے ان سوگوار خاندانوں کے ساتھ اور ان عوام کے ساتھ جو اس آتش سوزی میں, ویسے ہی بنگلہ دیش حوادث کا شکار رہتا ہے, کہیں سیلاب ہوتا ہے, کہیں اور کچھ بھی نہ ہو تو بلوے سیاسی ہوتے ہیں, ہڑتالیں ہوتی رہتی ہیں, لیکن یہ حادثات اور زیادہ تلخ ہیں. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے انشاءاللہ, اور زخمیوں کو خدا شفا عطا فرمائے انشاءاللہ. صلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین.